لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، صدقہ دینا ایک بہت اچھا کام ہے اور اس پر بہت تاکید بھی کی گئی ہے، اور صدقے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ انسان کو صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ یہی صدقہ اگر خلوص کے ساتھ دیا جائے تو خدا کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اگرچہ یہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس کی مقدار خواہ کتنی بھی کم کیوں نہ ہو، یہ خدا کے یہاں مقبول مانا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خدا کے لیے تھوڑی سی بھی چیز اگر صدق نیت سے ہو تو وہ عظیم ہے۔ اور اب پیش ہے سامعین پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کے رویے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ذاتی رویے سے مختص ہے، اور دوسرا حصہ سماجی طور پر ان کے ساتھ آ حضرت کے رویے اور تعلقات پر مبنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں آپ کے اس نیک رویے کی قدردانی فرمائی ہے۔ خداوند کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، سب کے لیے رحمت تھے۔ سورہ انبیاء کی 107 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، اور آپ اس دنیا اور اس دنیا میں سب کے خیر خواہ اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی شفقت و مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء کی تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ غم و اندوہ کی بنا پر اپنے نفس کو مار ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ یہاں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کفار اور حق کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کا غم و اندوہ اور بندوں کی نجات و سعادت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جانے والی خواہش و دلچسپی سے آپ کے لیے صورتحال کتنی سخت ہو گئی تھی کہ خداوند کریم نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دل جوئی فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنا فرزند اور اپنے تن کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ گمراہی و ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سخت رنجیدہ خاطر ہوتے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کی ہلاکت و نابودی سے رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی و سماجی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفاہمت کا دار و مدار مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے پر تھا، جیسا کہ آپ کا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے خواہاں نہیں تھے اور وہ اپنے عہد و پیمان کی بہت اچھی طرح سے پابندی کرتے تھے، بہت ہی پرامن اور مفاہمت آمیز رویہ ہوتا تھا۔ غیر مسلمانوں کے دو گروہوں کے ساتھ آپ کے طرز سلوک کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ آئیے اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کے کچھ نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر اس بات کا موقع فراہم کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن طور پر زندگی بسر کریں۔ میثاق مدینہ کی مانند ان پیمانوں کی ماہیت بھی اتحاد کا تحفظ اور اسلامی معاشرے میں یکسوئی پیدا کرنا ہوتی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ اس قسم کا مقصد جنگ و خونریزی سے دوری اور سکون و آرام کے ماحول میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موقع ملتے ہی کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا پیمان باندھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد اور اسلام کی اندرونی بنیاد مستحکم ہونے پر سن 7 ہجری میں دعوت اسلام اور اپنی الہی رسالت کا کام شروع کیا۔ اس کے کچھ برسوں بعد جب آپ مدینہ منورہ کے جہاں اس وقت یہودی سرگرم تھے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مہاجروں اور انصار کے درمیان اتحاد کا پیمان تحریر فرمایا اور اس پیمان پر یہودیوں نے بھی دستخط کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ان کے قوانین اور دولت و ثروت کو محترم اور محفوظ قرار دیا۔ یہ پیمان ایک ایسی اہم تاریخی دستاویز ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آزادی، نظم و ضبط اور انصاف کو پسند فرماتے تھے، اور اس پیمان کے ذریعے آپ نے کس طرح سے بیرونی حملوں کے مقابلے میں متحدہ محاذ تشکیل دیا۔ یہودیوں اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ پیمان میں آیا ہے کہ اس پیمان پر دستخط کرنے والے ایک متحدہ قوم تشکیل دیتے ہیں، جو یہودی ہماری پیروی کرے گا اور اسلام لے آئے گا، اسے ہماری مدد و نصرت حاصل ہوگی اور اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور کوئی اس پر ظلم کرنے اور کسی کو اس کے خلاف ورغلانے اور یا اس کے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ مسلمان اور یہودی اپنے دینی احکام اور آئین میں آزاد ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ ستم دیدہ کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیوں قبل ایسی حالت میں، جبکہ اہل مغرب قرون وسطیٰ کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عرب دور جاہلیت سے گزر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایک ایسے پیمان پر دستخط کرتے ہیں جس میں تمام دینی و انسانی حقوق پر توجہ دی گئی ہے اور ان کی سلامتی کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی اور اسلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا، تو صلح نامے پر دستخط کیے جس کی بنیاد پر خراج کے عوض نجران کے عیسائیوں کو اپنے دین و آئین کے مطابق اعمال انجام دینے میں مکمل آزادی تھی۔ اس صلح نامے میں آیا ہے کہ نجران اور اس کے آس پاس کے عیسائی خداوند متعال کے زیر سایہ ہیں، اور انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہے اور ان کا دین اور جان و مال مکمل محفوظ ہے۔ البتہ بعض مواقع پر مجبوری کی صورت میں آپ یہودیوں کے خلاف رد عمل کا بھی اظہار فرماتے، جیسے بنی قینقاہ کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے مسلمان خاتون کی توہین کی تھی، یا بنی نظیر یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے آپ کو قلعے میں طلب کیا تھا تاکہ آپ کا قتل کر دیں، یا بنی قریظہ کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے جنگ احزاب میں آ حضرت کے ساتھ طے پانے والے پیمان کے برخلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور قریش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، رد عمل کا اظہار کیا۔ اس روح سے یہودیوں کے خلاف آپ کا رویہ خود یہودیوں کے مخاصمانہ رویے سے مربوط ہے، جنہوں نے اسلام کے مرکز یعنی مدینہ شہر میں مسائل پیدا کیے، جہاں بہرحال امن و امان کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالے جانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں کے بارے میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ آپ کے یہ رابطے صرف سیاسی یا حقوقی و شہری حدود تک محدود نہیں تھے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں پر تربیتی، معنوی اور اخلاقی فضا حکم فرما تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سامنا جس سے بھی ہوتا وہ آپ کا فریفتہ ہو جاتا اور فوراً آپ کا دین و مذہب قبول کر لیتا۔ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ میت لے کر جا رہے تھے، اور جب ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ہوا تو آپ اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تو کیا، یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ گویا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ہر انسان کی قدر کا قائل ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمان بیماروں کی بھی عیادت فرماتے تھے، اور عیادت کرتے وقت اسلامی اصول سے آگاہ فرماتے اور نہایت ہی اخلاق و محبت سے پیش آتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق اور رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کا رابطہ کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ، کبھی زبانی طور پر اور کبھی تحریر کے ذریعے ہوتا۔ آپ مخاطب کے سامنے پوزیشن و ضرورت کے مطابق حکمت، اچھی نصیحت اور خوشگوار ماحول میں منطقی بحث کرنے جیسے طریقوں پر عمل فرماتے۔ بعض اوقات وہ غیر مسلمان بھی جو دیگر علاقوں سے مدینے میں داخل ہوتے اور بحث و گفتگو نیز مختلف طرح کے سوالات کرتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اس سلسلے میں جارود نصرانی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو بحرین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا اور آپ سے گفتگو کی اور مختلف قسم کے سوالات کیے، تو معقول و منطقی جوابات سن کر اسلام کی حقانیت کے سامنے تسلیم اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار رسالت میں شامل تھا کہ آپ طاقت کا استعمال کیے بغیر حکمت و مصلحت کے ساتھ منطقی بحث و گفتگو کر کے لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیں۔ آپ اہل کتاب اور دیگر ادیان کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے وقت بھی منطقی مواقف اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے، اور اس طرح دوسروں کو اپنا شیفتہ بناتے، اور وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ بعض مواقع پر بحث و گفتگو کے ذریعے غیر مسلمانوں کو مفاہمت و دوستانہ تعلقات کی دعوت دیتے، اور وہ اپنے دین و مذہب پر باقی رہتے ہوئے عہد و پیمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت کے زیر سایہ محفوظ رہتے اور اپنی پرامن زندگی بسر کرتے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے اسلام کی معرفت، اور اب ہم پیش کر معاف فرمائیے گا اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 خرداد، 1 ذی الحجہ اور 28 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ذی الحجہ سن 2 ہجری قمری کو دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وصی رسول حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ اگرچہ اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیات آپ سے شادی کی متمنی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کو بھی اپنی لخت جگر کا کفو ہمسر نہیں پایا۔ جب مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی موافقت سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور آج ہی کے دن ایک نہایت ہی سادہ سی تقریب میں خطبہ عقد جاری کر دیا۔ یکم ذی الحجہ سن 586 ہجری قمری کو عظیم مسلمان سائنسداں اور تاریخ داں ابن ابی الحدید پیدا ہوئے۔ ابو حامد عبد الحمید ابن محمد مدائنی المعروف ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ کے عظیم علماء، فقہا، حکماء، متکلمین اور شعراء و کاتبین میں سے تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کے ذریعے کی گئی نہج البلاغہ کی تشریح، جس کو خاص و عام میں شہرت حاصل ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور خاندان رسالت سے ان کی محبت اور مودت کی غمازی کرتی ہے۔ ابن ابی الحدید کی یہ تالیف ایک اہم اور مستند ادبی، تاریخی اور علم کلام سے متعلق تالیف ہے۔ مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے وقت سے ہی مشہور ہو گئی تھی اور دانشوروں کے استفادے کے لیے ماخذ میں شمار ہوئی۔ ابن ابی الحدید مدائن میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں سن 656 ہجری قمری میں وفات پائی۔ ان کی دیگر تصانیف میں شرح یاقوت ابن نوبخت، شرح محصل فخر رازی اور القصائد السبع فی مدح سیدنا علی شامل ہیں۔ سات خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کا آغاز ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پہلی مجلس قانون ساز کا افتتاح ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ مجلس شورائے اسلامی قانون سازی کے ساتھ ہی صدر مملکت اور حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کی بھی ذمہ دار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین کی تعداد 290 ہے اور وہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ ہر شہر کو اس کی آبادی کے تناسب سے پارلیمنٹ میں نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ ایران میں تسلیم شدہ مذہبی اقلیتوں میں سے اگرچہ زیادہ تر کے پاس ایک سیٹ کے لیے آبادی کے لحاظ سے 1.5 لاکھ رائے دہندگان کی مطلوبہ تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے ہیں۔ مجلس شورائے اسلامی کے عام اجلاسوں کی کارروائی ریڈیو سے براہ راست نشر کی جاتی ہے اور معتبر اخبارات و رسائل میں بھی شائع ہوتی ہے۔ اٹھائیس مئی سن 1807 عیسوی کو مشہور سوئس ماہر ارضیات لوئس اگاسی پیدا ہوئے۔ لوئس اگاسی نے فوسلز اور کرے ارض پر گلیشیریوں کے اثرات کے بارے میں وسیع تحقیقات کی۔ لوئس اگاسی کی یہ تحقیقات دیگر ماہرین ارضیات اور ماہرین فلکیات کے مطالعات اور ایجادات میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ لوئس اگاسی نے سن 1873 میں وفات پائی۔ اٹھائیس مئی سن 1940 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں بیلجیم پر جرمنی کی نازی افواج نے قبضہ کر لیا۔ بیلجیم کی افواج نے برطانوی فوجیوں کی مدد سے جرمنی کے مقابلے میں مزاحمت کا آغاز کیا اور 18 دن تک دفاعی کارروائیاں جاری رہیں، جس کے بعد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ سوم نے جنگ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس پر عوام ان کے خلاف ہو گئے اور آخرکار اسی بنا پر انہیں سن 1951 میں سلطنت سے ہٹا دیا گیا۔ اٹھائیس مئی سن 1964 عیسوی کو عرب لیگ کے رکن ممالک کے درمیان ابتدائی معاہدے کے بعد تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اپنے قیام کے وقت یہ تنظیم 8 گوریلا گروپوں اور بڑی تعداد میں تعلیمی، سماجی، طبی، ثقافتی اور مالیاتی اداروں پر مشتمل تھی۔ ایک سال کے بعد پی ایل او کی عسکری ونگ فتح نے تقریباً 10,000 ارکان کے ساتھ اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ سن 1974 میں پی ایل او کو اقوام متحدہ کے مبصر رکن کی حیثیت سے رکنیت ملی اور 1982 تک اس نے 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ باضابطہ تعلقات برقرار کر لیے تھے۔ اسی سال پی ایل او کے چھاپہ ماروں کو لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے کی وجہ سے لبنان سے انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد سے تنظیم نے آہستہ آہستہ اپنی مسلح جد و جہد ترک کر دی، اور ستمبر 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلے میں صہیونی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کی پابند بنی تھی، لیکن صہیونی حکومت نے اپنے دیگر عہد و پیمان کی طرح اوسلو معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ پی ایل او قیادت کا برخوردارانہ رویہ ہمیشہ بہت سے فلسطینی عوام اور تنظیموں کے احتجاج کا نشانہ بنا ہے۔ مئی سن 1998 عیسوی کو پاکستان نے پہلی بار جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے اپنے روایتی حریف ہندوستان کے جوہری دھماکوں کے دو ہفتے کے بعد صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 جوہری دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان پر سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ تاہم پاکستان نے مغربی ملکوں کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب تک ہندوستان ان معاہدوں پر دستخط نہیں کرے گا، پاکستان بھی ان پر دستخط نہیں کر سکتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اور سامعین، دین کے احکامات حکمت رکھتے ہیں اور انسان کی ذات کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اگر دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بخل اور کنجوسی سے بچو، تو اس حکمت کا کوئی راز ضرور ہے۔ اسی طریقے سے دیگر باتیں جو ہمیں دین سمجھاتا ہے، ان کی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ انہی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل کو سکون نہیں ملتا، حاسد کو لذت نہیں ملتی، بادشاہوں کی جانب سے وفا نہیں ہے، اور جھوٹے سے مروت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان باتوں سے امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کی چیزوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ان سے انسان پریشان رہتا ہے۔ تو اب پیش ہے پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیں میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالی انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی رحلا،
کجا؟
کجا
جی، اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل
جی، مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی،
دانشجو۔
دانشجو
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام؟
کدام
جی، کون سا یا کس قسم کا معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے جملے بناتے ہیں۔ جی رحلا، آپ جملہ پڑھیے گا۔
احمد کجاست؟
احمد کجاست؟
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست۔
معلمی شغل انبیاست
جی، ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود۔
حمید قبلاً دانشجو بود
حمید پہلے اسٹوڈینٹ تھا یا طالب علم تھا، البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا۔
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین، آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے۔ اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے، کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران۔
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے
جی، یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جی ہاں۔ کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں، جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بلے، لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے۔
بلے، من در تہران زندگی می کنم۔
جی، اگلا سوال آپ کریں زکی۔
آیا در تہران جائے دیدنی وجود دارد؟
بلے، بسیار زیاد۔
جی ہاں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے رحلہ سے سنا، بلے بسیار زیاد، یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں، لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔
بلے بسیار زیاد، اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد۔
جی ہاں، تهران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاہ تہران کجا ہست؟
دانشگاہ تہران در مرکز شهر واقع شده است.
جی، اس سوال کا جواب آپ نے سنا. سوال یہ تھا کہ تہران یونیورسٹی کہاں واقع ہے. جواب میں کہا گیا کہ تہران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے.
آیا در تهران هتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بله.
جی، سوال کیا گیا کیا تهران میں سستے ہوٹل موجود ہیں؟ جواب میں کہا گیا جی ہاں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے.
بله، از هتل های پنج ستاره تا مسافرخانه های معمولی وجود دارد.
جی ہاں، تہران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافر خانے موجود ہیں. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اسے خوب لکھیے، خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ مسقط اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے درمیان تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط. پاکستان میں ایٹمی طاقت بننے کی سالگرہ، عام تعطیل اور یوم تکبیر، قوم کے نام وزیر اعظم اور دیگر اعلی حکام کے مبارکباد کے پیغامات. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں عوام کے مظاہرے، ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ. یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت، سنا ایئرپورٹ پر بمباری، ہم غزہ کے عوام کی حمایت ہر حال میں جاری رکھیں گے، یمن کا رد عمل. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان تعاون کے 18 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ عمان میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے باہمی تعاون کی 18 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں. یہ دستاویزات قانون، اقتصاد، سیاست، ثقافت، تعلیم، دفاع، ابلاغیات، صحت عامہ، ٹیکنالوجی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون میں توسیع سے متعلق ہیں. اس موقع پر ایران اور سلطنت عمان کے ثقافتی اور تاریخی روابط سے متعلق مشترکہ ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا۔ صدر ایران کے دورہ مسقط میں ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور عمان کے تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری میں توسیع کے وزیر نے بینکاری تعاون میں توسیع کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی صنعت جوہری صنعت کی بنیاد شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کی خلاف ورزی کا مطلب ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کرنا ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حامل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقابل فریق کو زبانی اور تحریری طور پر بتایا اور ایران کے شفاف موقف سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے علاقے میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کنسرشیم کی تشکیل کے بارے میں ایران کو تجویز پیش کیے جانے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مذاکرات کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اصل موضوع یہ ہے کہ ایران یقینی طور پر یورینیم کی افزودگی کی صنعت کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان میں یوم تکبیر منایا گیا، اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل رہی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقاریب منعقد ہوئیں۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے الگ الگ پیغامات میں پاکستانی عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ پیغام میں کہا گیا کہ یوم تکبیر 1998 کے اس عظیم لمحے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یاد رہے کہ یوم تکبیر ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان دنیا کے سامنے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع کو مستحکم بنایا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما مشتاق احمد کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا گرفتار کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما مشتاق احمد کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ اہلیہ نے پریس کلب کے سامنے غزہ کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد کی اہلیہ حمیرہ طیبہ، بیٹی مریم صدیقہ اور چھوٹے بیٹے علی کو دیگر خواتین کے ہمراہ گرفتار کر کے کوہسار تھانے میں بند کر دیا۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ اہلیہ نے پریس کلب کے سامنے غزہ کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا تھا۔ کوئی احتجاجی کیمپ نہیں، پولیس کی فاشزم بدترین اسرائیل نوازی ہے۔ پارا چنار میں اپر اور سینٹرل کرم کے مختلف علاقوں کے قبائل کے مابین امن معاہدہ طے پا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کرم ضلع کے ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ فریقین کے مابین امن معاہدہ خوش آئند اقدام ہے۔ قیام امن کے لیے ضلع کرم میں یہ تیسرا امن معاہدہ ہے۔ مزید معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ قبائلی معاہدین کا کہنا ہے کہ قیام امن میں حکومت کا ساتھ دیں گے اور بھرپور تعاون کریں گے۔ امن معاہدے کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور فریقین کے قبائلی معاہدین نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اپر، لوئر اور سینٹرل کرم کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، جس سے پارا چنار کے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے عبوری انتظامیہ سے ملک میں فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے بنگلہ دیش کے بعض دیگر شہروں میں بھی کیے گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بی این پی کے وسیع مظاہروں کے بعد بعض ذرائع نے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے استعفے کی دھمکی کی خبر بھی دی تھی، لیکن بعد میں عبوری انتظامیہ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ تازہ مظاہروں میں عبوری انتظامیہ سے بلا تاخیر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومتی کونسل کے سربراہ محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات جون 2026 میں ہوں گے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بدھ کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں۔ سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ نے کہا ہے کہ چونکہ معاملہ حساس ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے اور لکھنے سے پرہیز کریں۔ یاد رہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندھور سے متعلق ان کی ایک پوسٹ کے بعد مبینہ اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کے الزام میں دو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دی تھی۔ ادھر آپریشن سندھور کے حوالے سے ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کے متنازع بیان پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کرا دی ہے۔ وجے شاہ نے ایک تقریر میں آپریشن سندھور کی کمانڈر کرنل صوفیہ قریشی کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کرنے والوں کی بہن کہا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے یمن کے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے یمن کے خلاف اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ المیادین کے رپورٹر نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے کئی بار فضائی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ اس حوالے سے یمنی میڈیا نے بتایا ہے کہ چار فضائی حملوں میں صنعاء ایئرپورٹ کے رن وے اور ایک یمنی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بدھ کے روز اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے کے جواب میں یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی بیرو کے ایک سینئر رکن محمد الوخیتی نے تاکید کی ہے کہ یمن غزہ کی حمایت جاری رکھے گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے فلسطینی عوام کی حمایت ہرگز ترک نہیں کرے گا۔ غزہ پر صہیونی قابض فوج کے تازہ ترین وحشیانہ حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ غزہ شہر کے السفتاوی محلے میں فلسطینی صحافی اسامہ العربید کے گھر پر بمباری کی گئی، جس میں 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق حملے میں اس صحافی کے خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی کے وسط میں واقع شہر دیر البلا میں بھی فضائی حملوں میں متعدد افراد شہید یا زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ میں رفا کے مغرب میں العلم اسکوائر کے مضافات کو بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب مشرق میں معن قصبہ بھی صہیونی حکومت کی بمباری سے محفوظ نہیں رہا۔ ادھر غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو علاقے میں 28 افراد شہید اور 179 زخمی ہوئے ہیں۔ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3924 افراد شہید اور 11267 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہدا سمیت غزہ میں 8 اکتوبر 2023 سے، جب سے آپریشن طوفان الاقصی شروع ہوا ہے، شہدا کی کل تعداد 54084 اور زخمیوں کی تعداد 1,23,308 تک پہنچ چکی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ لیوی نے فلسطینی بچوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پوپ لیوی نے بدھ کو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس سے بین الاقوامی انسانی قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے کہا کہ غزہ میں اپنے بچوں کی لاشوں کو مضبوطی سے گلے لگانے والی ماؤں اور باپوں کی دل ہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں ایک بار پھر تمام ذمہ داروں سے اپنی یہ اپیل دہراتا ہوں کہ جنگ ختم کریں، تمام یرغمالیوں کو رہا کریں اور انسانی قانون کا مکمل احترام کریں۔ کیتھولک عیسائیوں کے اس عالمی پیشوا نے حال ہی میں غزہ کی صورتحال کو تشویشناک اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہو چلا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت، اور سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے علاقائی سلامتی میں ایران اور پاکستان کے تعاون کی اہمیت. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنے اس دورے میں جہاں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی, مشترکہ پریس کانفرنس کی, وہیں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مسئلہ فلسطین کو پوری دنیا کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ اور اسلامی ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کی وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان باہمی تعاون کے ذریعے مسلمان ملکوں, عالم اسلام اور خاص طور پر امت مسلمہ کے مسائل کے حل میں اور بالخصوص مسئلہ فلسطین کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے اور فلسطینیوں کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ علاقائی سلامتی کے میدان میں دونوں ملکوں کا تعاون بھی بہت ہی اہم ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے سے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے ایران میں صدر پزشکیان سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں اسلامی دنیا میں پاکستان کی خصوصی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بند کرانے کے لیے ایران اور پاکستان کے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. اس ملاقات کے شروع میں رہبر انقلاب اسلامی نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی اختلافات کے حل کی امید ظاہر کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں فلسطین کے تعلق سے پاکستان کے موقف کو قابل تعریف اور محکم قرار دیا اور فرمایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران صہیونی حکومت کے ساتھ اسلامی ملکوں کے تعلقات کی برقراری کے لیے مسلسل وسوسے پیدا کیے گئے, لیکن پاکستان ان وسوسوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے آج کی دنیا میں مزید مضبوط, طاقتور اور توانا بننے کے حوالے سے امت اسلامیہ کی بے پناہ توانائیوں اور صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی حالت میں کہ جب دنیا میں جنگ پسند قوتیں اختلاف اور جنگ کے لیے مختلف بہانوں سے بہت زیادہ متحرک ہیں, وہ واحد چیز جو امت اسلامیہ کو امن و سلامتی فراہم کر سکتی ہے اسلامی ملکوں کا اتحاد اور ان کے باہمی روابط کا فروغ ہے. آپ نے مسئلہ فلسطین کو اسلامی دنیا کا پہلا مسئلہ قرار دیا اور غزہ کے المناک حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں عوام مظاہرے کر کے اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, لیکن افسوس کہ انہی حالات میں بعض اسلامی حکومتیں صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان باہمی تعاون سے اسلامی دنیا میں مؤثر کردار ادا کر کے فلسطین کے موضوع کو اس غلط راستے سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اسلامی دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں اور بہت سے واقعات ہماری ان اچھی امیدوں کی تائید کرتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور پاکستان کے روابط ہمیشہ پرجوش اور برادرانہ رہے ہیں, مسلط کردہ جنگ کے دوران پاکستان کے قابل تعریف موقف کو اس کا ایک نمونہ قرار دیا. آپ نے دونوں ملکوں کے تعاون کی موجودہ سطح کو متوقع سطح سے کم بتایا اور فرمایا کہ دونوں ممالک بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ دورہ مختلف شعبوں, بالخصوص اقتصادی, سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں باہمی روابط کی ہماگیر توسیع میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیدا ہونے والے بحران کو ختم کرنے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کی قدردانی کی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ بین الاقوامی برادری غزہ میں انسانی المیاں ختم کرانے کے لیے کوئی مؤثر کوشش نہیں کر رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے تہران میں اپنے بہت اچھے اور تعمیری مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے باہمی روابط میں پہلے سے زیادہ توسیع کے اسباب فراہم کرے گا.
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب ناصر ترابی صاحب کو، اور میں ساتھ پاکستان سے رابطے میں پاکستان کے سینئر سابق سفارتکار جناب شمشاد احمد خان صاحب، ہم اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں شمشاد احمد خان صاحب، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار اور سابق سیکرٹری خارجہ۔ شمشاد صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ انجام پایا اور پرتپاک استقبال کیا گیا، بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں انجام پائیں۔ اس دورے کو دونوں ملکوں کے مختلف شعبوں میں تعاون کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے کے تعلق سے کتنا اہم آپ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر رہبر انقلاب اسلامی جو سپریم لیڈر ہیں اور اسی طرح ایران کے صدر نے، سب نے یہ کہا کہ تعلقات ہمارے جتنے اچھے ہیں اور جتنے خوشگوار ہیں اتنا تعاون، آپسی تعاون خاص طور پر اقتصادی شعبوں میں، تجارتی شعبوں میں نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس دورے کو اس تناظر میں کتنا اہم مانتے ہیں آپ؟
ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق ایران کے ساتھ سفارتی زندگی میں، میں نے 8 سال اپنے ایران میں گزارے تھے۔
جی جی،
میں نے انفیکٹ اپنی سفارتی زندگی شروع ہی ایران سے کی تھی 1967 میں۔
جی جی،
اس کے بعد میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں ایران میں، اور پھر میں 4 سال 90 کی دہائی میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں، جو کہ 3 رکنی آرگنائزیشن ہوتی تھی، مگر میرے عہد میں میں نے جا کر، کیونکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس کو انوائٹ کیا تھا، اور اس طرح ہم 10 ملکوں کی آرگنائزیشن بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال وہ تو ایک ہو گئی بات، ہمارے وزیر اعظم کے دورے کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ واقعی یہ بات درست ہے کہ تاریخی طور پر ہر اعتبار سے جو ایفینٹیز ہیں ہماری، جغرافیائی جو تعلق ہے ہمارا، اتنے مضبوط تعلقات نہیں رہے، اور باوجود وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ اس میں خطے میں ہمارے جو مفادات ہیں ان میں تھوڑے بہت ٹکراؤ آ جاتا رہا ہے، پھر افغانستان کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی، پھر دونوں کے جو بلوچستان کا ایریا ہے، صوبے ہیں، وہاں پر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتی ہیں، لیکن یہ اس قسم کے دورے جو ہوتے ہیں، جس طرح آپ ہمارے وزیر اعظم آئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری فوجی قیادت بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ایران اور پاکستان بیٹھ کر بڑے سنجیدگی کے ساتھ ان عوامل پر غور کریں جو ضروری ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کو بہتر کیا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ دونوں ممالک دوسرے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر اس ملت اسلامیہ کی جو اس وقت قسم کرسی ہے، جو غربت ہے یا جو مسائل ہیں، یعنی ہر جنگ جو ہے وہ اسلامک سوائلز پر لڑی جا رہی ہے، تو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ مسئلہ 75 سال ہو گئے یہ مسائل اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہا، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان، ایران، اور پھر میں ایڈ کروں گا ترکی جس کو کہتے ہیں اب آج کل، یہ 3 ممالک روایتی طور پر بڑے اسلامی ممالک ہیں جو ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں، اکٹھا کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے بہت اکٹھے کام کیا ہے۔ ان کے علاوہ 3 ہمیں بڑے جو ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس میں پرشین گلف کی جو ریاستیں ہیں، اپنا سعودی عرب اور امارات اور قطر، ان 3 ریاستوں کو میں ایڈ کرتا ہوں، یہ 6 ہو گئی، اور ایسٹ ایشیا کے 2 ممالک ہیں بڑے، انڈونیشیا اور ملیشیا۔ اگر ہم ان 8 ممالک، کیونکہ ویسے تو اسلامک آرگنائزیشن 57 ملکوں کی ہے، اور ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا کی 1/4 حصہ، یعنی 1/4 حصہ آبادی کے لحاظ سے، ایریا کے لحاظ سے، اور اکانومی ہے، 70% دنیا کے وسائل ان اسلامی ملکوں کے پاس ہیں، جو بالخصوص جو ایران ہے، پرشین گلف کی ریاستیں ہیں، اور جو امیر ممالک ہیں، تو مگر دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس میں صرف 5% حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں، یہ بجائے اپنے امہ کی مدد کرنے کے، وہ بڑے مغرب کی طاقتیں جنہوں نے ان کو مملکت بنایا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد سے، وہ سارا پیسہ ان کی بھلائی کے لیے جاتا ہے۔
شمشاد صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران، ایران کی اعلیٰ قیادت ہمیشہ اس بات پر زور دیتی رہی کہ خطے کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خود خطے کے ممالک کا تعاون ہی کافی ہے، ہمیں اغیار کے تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بھی تو اسی نتیجے پر پہنچے۔
بالکل یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب نہ مغرب نہ مشرق. ہمیں چاہیے خطے کے ممالک اکٹھے ہو جائیں, لیکن وہ اس قسم کی آرگنائزیشن تو بنائی ہوئی ہیں. مثلا ایک سعودی عرب نے بھی ایک اسلامک فورس بنائی ہوئی ہے اور جس میں پاکستانی جرنیل ہے, لیکن وہ اچھا ہے پاکستانی جرنیل, کیونکہ اس کی وہاں موجودگی یقینی بناتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ایران کے خلاف نہ استعمال ہو. تو اس لحاظ سے میں ہمیشہ اپنے ایرانی بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی جرنیل کا ہونا وہ ایران کے فائدے میں ہے. لیکن میں بات آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو 8 ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ اکٹھے ہو کے ایک ٹریٹی سائن کریں, جس طرح یورپین یونین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ان کو مارشل پلان کے ذریعے سے مدد کر دی تھی, مگر بعد میں سارا یورپ نے اکٹھے ہو کے ایک نیٹو بنایا تھا, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اور وہ بعد میں جتنے ان کے مفادات تھے ان کا تحفظ کرتے تھے, اور بلکہ جتنی جنگیں ہیں امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے لڑنی تھی اپنے مفادات کی خاطر, وہ ساری اسلامی ملکوں کے خلاف وہ نیٹو کے ذریعے سے لڑی گئی تھی. تو ہم جو بنائیں گے یہ مسلم دنیا کی ایک آرگنائزیشن, وہ جنگیں لڑنے کے لیے نہیں, اگرچہ وہ ہوگی سیکیورٹی آرگنائزیشن, پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوگی, اور باقاعدہ یونائٹیڈ نیشنز میں اس کا جو ٹریٹی ہوگا وہ رجسٹرڈ ہوگا. صرف یہ ہے کہ وہ ایک طاقت بنے گی, وہ ڈیٹرنٹ طاقت, کہ مسلم دنیا کے خلاف کوئی محاذرائی نہ کرے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا شمشاد صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کی خدمت میں آتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب ناصر ترابی صاحب, السلام علیکم. جی ترابی صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی, ظاہر ہے کہ ان کے جو تاثرات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی, رہبر انقلاب اسلامی کی شخصیت کے بارے میں, ان کی قیادت کے بارے میں. لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے جو چیز فرمائی ہوئی ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف قابل تعریف ہے, اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین یا امت مسلمہ کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے حل میں ایران اور پاکستان مل کر بہتر تعاون کر سکتے ہیں, اور یہ تعاون ممکن بھی ہے. آپ اس تناظر میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایران اور پاکستان کا جو تعاون ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اور عملی طور پر کس طرف بڑھنا چاہیے؟
جی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مہمان کا شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں, ان کی ہم نے باتیں سنی بہت اچھی تھی. چند نقطے میرے ذہن میں آئے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک, میں مقدمے کے طور پر جو کچھ چیزیں باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے دوست ہیں, پاکستان بھی ہمارا دوست ہے, اور ہمارا رابطہ بھی جو ہے اسٹریٹجک رابطہ ہے. ہم چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امنیت ہو, سلامتی ہو, ترقی ہو, پیش رفت ہو. جتنی زیادہ ترقی اور پیش رفت ہوگی اس کا فائدہ دونوں ملکوں کا ملے گا, اور ہمارا رابطہ جو ہے بہت ہی گہرا ہے. یہ مقدمہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہونے کے علاوہ, ہمارے دوست کا دوست ہونے کے علاوہ ہمارے دشمن کا بھی دشمن ہے. حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ آپ نے دوست اور دشمنوں کو تین دستوں میں تقسیم کیا ہے, تین قسم میں, آپ کا دوست, آپ کے دوست کا دوست, اور آپ کے دشمن کا دوست. ان تینوں چیزوں میں ہم پاکستان کے ساتھ شریک ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. بہت سے مواقع پر مختلف ممالک جو ہیں, میں ممالک نہ کہوں تحریکیں کہوں, مختلف تحریکیں جو ہیں مختلف ملکوں میں, دونوں دیرینہ مسلمانوں کے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے, لیکن الحمدللہ وہ اب تک کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کو وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں, اور وہ سازشیں کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پاکستان ہمارا دوست ہے, ہمارے دشمن کا دشمن ہے. ہمارا دشمن نہیں چاہتا کہ علاقے میں امن و امان ہو. صہیونی حکومت جو ہے اس نے باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو اس علاقے میں ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے, فوجی لحاظ سے بھی, اقتصادی لحاظ سے بھی اسرائیل سے کبھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ دوسرے ملکوں کو کمزور کرنے کی طرف جانا چاہتا ہے اور جاتا ہے. اسرائیلیوں نے دیکھے کہ مصر کے ساتھ کیا کیا, سوڈان کے ساتھ کیا ہے, دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہے, خود فلسطین کے ساتھ کیا ہے, اور جو ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا کہتا ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات اسٹریٹجک ہوں, گہرے ہوں. ہم کو ہمارے مہمان نے بہت صحیح کہا کہ دو باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بین الاقوامی معاہدوں میں پیوند اور تعلق اور اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی اور ثقافتی فضا میں ہم کو تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ کاغذوں میں لکھیں اور فروغ نہ دیں، بلکہ تاجر اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ آئیں، بیٹھیں اور ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط دیں. یہی پر ہماری کمزوری ہے. اگر ایران کے، مشرقی ایران کے جو مسلمان عوام ہیں، اگر ہمارے ساتھ آئیں، جیسے ہمارے مہمان نے کہا ہے، اگر ہم مل جائیں تو ہم تمام شعبوں میں ایک طاقت بن سکتے ہیں کہ جو اسرائیل سرطانی پھوڑا ہے وہ اس علاقے میں کام نہ کر سکے. میری نظر میں ہم بہتر عمل کر سکتے ہیں، حتیٰ میری نظر میں ہمارے قانون دان جو ہیں، ہمارے سماجی حکام جو ہیں، یہ اس حوالے سے اہم کام انجام دے سکتے ہیں. ہمارے کچھ مضبوط نکات بھی ہیں، کمزور نکات بھی ہیں. یہ طوفان الاقصیٰ کے بعد تقریباً 600 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور ہم جو ہے اس ظلم کو جو ہے وہ برملا کریں. مجھے پتا ہے کہ 1994 میں 2014 میں میرا خیال مختلف دنیا کے ممالک سے لوگ ایران میں تشریف لائے، اور میں نے پاکستانیوں کو دیکھا، اردو زبان والوں کو دیکھا، نیوزی لینڈ سے آئے تھے، کینیڈا، فرانس سے آئے تھے، لبنان سے آئے تھے، بہت سے ملکوں سے آئے تھے، یورپ بربانی سے. یہ ایک عظمت ہے، یہ قدرت ہے. میں ان کی گنجائش سے، ہمیں ان کی گنجائش سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسطینیوں کا نسلی تصفیہ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو برملا کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک سماجی ڈھانچہ ہے، اس کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے.
جی شمشاد احمد خان صاحب، وزیراعظم پاکستان سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، ظاہر ہے کہ آپ ای سی او کے سربراہ رہ چکے ہیں 4 سال تک، اور سبھی جانتے ہیں، اور آپ نے بھی بیان فرمایا کہ ای سی او کو اور زیادہ سرگرم اور فعال ہونے کی ضرورت ہے. تو کہاں پر سستی پائی جا رہی ہے آپ کے خیال میں، کہاں پر وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے؟
دیکھیں، ای سی او میں ہر قسم کا فریم ورک پہلے ہی موجود ہے. جب اس میں ایکسپینشن کی گئی تھی 1992 سے لے کر 96 تک، اس میں ایک الماتی آؤٹ لائن پلان ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، ایک ایسا جامع ٹرانسپورٹ کا فریم ورک بنا لیا گیا تھا کہ سارے 10 کے 10 ای سی او کے ممبرز کو سڑک سے، سمندر سے تو نہیں لینڈ لاک کے لیے، لیکن آپس میں جو ای سی او کے ممبرز ہیں، سمندر سے اور بائی ایئر لنک کیا جائے گا. تو اس میں کافی تجربہ ہوا، ایران نے ایک ای سی او کی ایئر لائن بھی شروع کر دی تھی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اور جتنے بھی معاملات پر ایکشن ہونا تھا، وہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی اس وجہ سے عمل نہیں ہو سکا. اور آج بھی سچویشن اسی طرح ہے، کیونکہ افغانستان میں ابھی پوری طرح جو عمل ہوا تھا، جو دوہا ایگریمنٹ کے ذریعے، وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہو سکا. اور اسی طرح مسائل، ایران بھی انڈر پریشر ہے، پاکستان بھی انڈر پریشر ہے، اور دوسرے اسلامی ممالک سارے ہیں، اور جو امیر ممالک ہیں ان کو دوسری قسم کا پریشر ہے، بلکہ ان کو ہوسٹیج بنا لیا گیا ہے. وہ جتنا بھی پیسہ ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کھینچ رہا ہے ہم سے. تو اب اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر لیں، کہانیاں بنا لیں. اب وقت آ گیا ہے. ہم نے بہت 75 سال سے زیادہ 80 سال گزار دیے ہیں دوسری جنگ ختم ہوئے. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جتنی جنگیں لڑی ہیں ان مغربی طاقتوں نے، وہ سب اسلامی زمینوں پر، ان کی زمینیں استعمال کی گئی تھی. اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک اکٹھے ہوں، لیکن وہ 57 ممالک ہیں، افریقہ میں ہیں، ادھر ہیں، ان کی اپنی مفاد ہیں، وہ اتنی گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا. تو صرف 8 ممالک، جس طرح ہم نے G8 بنایا تھا، ترکی میں بیسڈ ہے وہ ڈیولپنگ 8 ممالک ہیں کہ جو مسلم دنیا میں جو اکنامک شعبے میں ترقی کر رہے ہیں، تو ان کی ایک آرگنائزیشن بنائی تھی. اگر جو وہاں بھی کام نہیں ہوا، بدقسمتی یہی ہے کہ ہم لوگ جو عمل کرنے میں بہت سلو ثابت ہوئے ہیں، مغربی طاقتوں نے اپنے ہر پلان پر عمل کر لیا.
لیکن شمشاد صاحب، کیا صرف افغانستان کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ ای سی او کو اتنا فعال نہ بنایا جا سکے کہ جتنا اسے ہونا چاہیے؟
نہیں، دیکھیں بہانے کی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ای سی او کے ممالک جو ہیں، وہ سب کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے. تو جتنی بھی سکیمیں یا سڑکیں بننی ہیں، وہ سب افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی. تو افغانستان راستے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے ایران کا راستہ بھی ہے, ترکی کا راستہ بھی ہے, لیکن زیادہ تر راستہ اس طرف سے بنتا ہے. تو وہ سب چیزیں بنانا پڑے گا, ایسیو کو مضبوط فعال کرنا ہوگا, لیکن فعال کرنے کے لیے وہ صرف جو تنظیم ہے اس پہ ذمہ داری نہیں کر سکتے. یہ جو ممبر ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہوگا, حکومتیں ہیں جو جنہوں نے عمل کرنا ہے. یہ جو سوچنا ہے کہ جی یہ ایسیو کی آرگنائزیشن ہے یہ کچھ کرے, جس طرح یونائٹیڈ نیشنز کے حوالے ہم نے سب کچھ کر دیا ہوا ہے اور خود کچھ عمل کرتے نہیں ہیں. چارٹر پوری دنیا جو ہے وہ چارٹر پہ عمل نہیں کرتی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونائٹیڈ نیشنز کو امریکہ نے ہوسٹیج بنا لیا ہے. اب فیصلے سارے واشنگٹن میں ہوتے ہیں, نیو یارک میں نہیں ہوتے. تو اسی طرح یہاں بھی ای سی او کو اگر فعال کرنا ہے تو اب آپ کے تو ساتھ شنگھائی والے بھی ساتھ مل سکتے ہیں, اکٹھے مل کے ہم ایک ایسا فریم ورک بنا سکتے ہیں. لیکن میرے لیے اس سے زیادہ چیز ضروری یہ ہے کہ ایک مسلم نیٹو ٹائپ چیز آرگنائزیشن بننی چاہیے, کیونکہ فلسطین کا مسئلہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے, جس طرح ساری مسلم دنیا کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ مسلم دنیا کا ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, اور وہ آٹھ ممبرز یہی جس کا نام میں نے لیا ہے. اور ابھی میں کل یہاں پہ لاہور میں ایک تقریب تھی شہید ابراہیم رئیسی صاحب جو تھے, جن شہید ہو گئے تھے پچھلے سال, ان کی برسی کے موقع پر, اور مجھے بڑا افتخار مجھے نصیب ہوا کہ میں نے ان اس تقریب میں شرکت کی تھی, اور مجھے بولنے کے لیے کہا. تو میں نے شہید رئیسی کی دختر, محترمہ دختر آئی تھی, وہ خود اس میں شمولیت تھی, تو میں بھی میں شامل تھا. تو میں نے اس میں, اگرچہ وقت کم تھا, مگر یہ مسلم نیٹو کا آئیڈیا مختصر طور پر بیان کر دیا تھا کہ مسلم دنیا اس وقت بالکل جو ہے نا مغربی دنیا کی ہوسٹیج بنی ہوئی ہے. ہمیں اب اپنے وقتوں اپنے آپ سہارا بننا پڑے گا, بجائے دوسروں کی طرف دیکھیں. اور وہ میں نے کہا تھا کہ تین ممالک, ایران, پاکستان, ترکی, اور ادھر گلف کی ریاستیں جن کے پاس وسائل ہیں, اور وہ ان میں سعودی عرب ہے, امارات ہے اور قطر ہے, اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا, آٹھ ممالک ایک ٹریٹی سائن کریں, اور وہ سیکیورٹی ٹریٹی ہو. مسلم دنیا کے خلاف کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ آرگنائزیشن پھر جس طرح نیٹو فعال ہے اسی طرح وہ آرگنائزیشن.
بہت شکریہ, میں پھر آتوں کہ آپ کی خدمت میں. ناصر ترابی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں فرمایا پاکستان کے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو جنگ پسند قوتیں ہیں وہ مختلف بہانوں سے اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ کو ہوا دے کر خطے میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ, یعنی بدامنی کو استحکام میں بدلنے کا, نامنی کو سلامتی میں تبدیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلم ممالک خود آپس میں متحد ہوں. کیا طوفان الاقصی کے بعد, یا یوں کہا جائے کہ طوفان الاقصی نے یہ بہترین موقع فراہم نہیں کیا تھا کہ امت اسلامیہ, البتہ میں امت کی بات نہیں کروں گا, حکومتیں, مسلم حکومتیں آپس میں متحد ہو جائیں؟
جی, آپ کے سوال کا جواب میں عرض کروں کہ اس اتحاد تک پہنچنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. پہلے حاکمیت ہے, دوسرا دانشور ہے, اور تیسرے عوام ہیں. ہمیں تینوں کے لیے پروگرام بنانا ہوگا. حاکمیت یعنی حکومتیں جانتی ہیں کہ ان کا منافع, ان کے مفادات قلیل مدت ہیں اور طویل مدت ہے. دوسرا دانشور اور پڑھے لکھے افراد, ان کو آپس میں ہم ملائیں اور ان کے لیے پروگرام بنائیں. پروگرام کیسا آئے گا؟ تو ہم اس اتحاد کے لیے جو سافٹ ویئر ہے ہم اس کو بنانا چاہیے. یہ بنائے گا دانشور, اور تیسرے عوام ہے, معاشرہ ہے. ایسا معاشرہ, مثلا ایرانی معاشرہ, پاکستانی معاشرہ, یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. ایرانی معاشرہ پاکستانی معاشرے کو جانے, اور پاکستانی معاشرہ ایرانی معاشرے کو جانے. پاکستانی جو ہے وہ ایرانی معاشرے کو ہالی ووڈ کے ذریعے سے جانتے ہیں, ہالی ووڈ کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے جانتے ہیں. ہم اپنے ہمسائے کو دشمنوں سے نہ جانیں, بلکہ ہم خود آپس میں آئیں, ایک دوسرے کو دیکھیں. اس سلسلے میں سوشل میڈیا جو ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس سوشل میڈیا سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ تینوں رکن جو ہیں، تینوں ارکان جو ہیں، حاکمیت، دانشور اور عوام، اگر یہ تینوں مل جائیں تو اس ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے. تو دانشور جو ہے مرکزی نقطہ ہے، حاکمیت کو چاہیے کہ ان دانشوروں کو آگے لے کے آئے اور سافٹ ویئر بنائے اور یہ سافٹ ویئر جو ہے ان کو آپس میں ملائے. ہمارے محترم مہمان نے فرمایا ہے کہ جو 8 ممالک ہیں D8 کے، جو اہم ممالک ہیں عالم اسلام کے، ایران، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، مصر. مصر اگرچہ اس وقت کمزور ہے لیکن وہ ایک اہم ملک ہے، سعودی عرب لیگ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی اور پیش رفت، بقا اور امنیت جو ہے، یہ خود مسلمانوں کے اتحاد میں مضمر ہے، نہ کہ باہر سے. ایران یقیناً اپنے مفادات کے درپے ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ امریکہ جو ہے اس کے اس سمندر میں بحری بیڑے ہیں اور یہاں پر اس نے جو ہے وہ اسرائیل کو بنایا ہوا ہے ناجائز طور پر. رہبر معظم نے فرمایا کہ اسرائیلی جو ہے امریکی ایجنٹ ہے، امریکی اسرائیلی ایجنٹ ہے. ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے کوئی تھیوری پیش کرتے، جو بھی ہو، یہ جغرافی سرحدوں کو ایک طرف رکھیں، یہ ابھی ایران، پاکستان، افغانستان کی سرحدوں کو چھوڑیں، ادھر چھوڑیں، عرب ممالک کی سرحدوں کو چھوڑیں، آذربائیجان، عوام ان سرحدوں کو نہیں جانتے ہیں. عوام جو ہیں ان کے آپس میں رابطے ہیں، آپس میں رشتے داریاں ہیں. سیستان، بلوچستان یا پاکستان کا بلوچستان، یہ سیاسی سرحد ہیں. دشمن جو ہیں ان کو ابھارنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اختلاف ڈالنا چاہتا ہے. میری تاکید یہ ہے کہ ان دوروں کا مقصد جو ہے اور ان چیزوں کا مقصد جو ہے صرف کچھ کاغذ کے معاہدے کرنا نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل درآمد کرنا ہے. دانشوروں کو آگے لائیں، وہ آئیں بیٹھے، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے پاکستان کے دانشور جو ہیں ان کو ایران کے بارے میں بعض چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یہاں پر ادھر کی بعض باتوں کا پتہ نہیں ہے. اگر یہ تین ارکان، حاکمیت، دانشور اور عوام، مل جائیں اور ان 5 ممالک کے ساتھ ان کو بنوائیں، تو اس یہ علاقہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے. یہ علاقہ جو ہے یہ ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن افسوس ان ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ ابھی جو ہے وہ بالغ نظری تک نہیں پہنچے ہیں.
جی بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دورے ایران میں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی شامل تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ دورے میں شریک تھے. انہوں نے ہمارے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات اور تاثرات کچھ اس طرح سے بیان کیے ہیں.
ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم ایک دوست برادر ملک اور ایک ہمسایہ ملک ایران میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ شروع ہوا جب در ابراہیم رئیسی مرحوم تشریف لائے پاکستان میں اور ایک بڑا بھرپور دورہ ہوا. اس کے بعد مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی وزیر اعظم کی، نیو یارک میں بھی ہوئی. اور ہم پچھلی مرتبہ جب یہاں پہ حاضر ہوئے تھے اور ہم جنازے میں شریک ہوئے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے، تو اس وقت بھی جو سپریم لیڈر ہیں، رہبر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے تب ہم تعزیت کرنے حاضر ہوئے تھے اور کل ان سے دوبارہ ان کا دیدار ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اچھی اور بڑی مثبت میٹنگ رہی. غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوائنٹ آواز یہاں سے گئی ہے کہ جو مظالم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مذمت بھی کی گئی ہے. اور دیکھیے جو اسرائیل کر رہا ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو رہبر معظم نے تعریف کی پاکستان کے موقف کی، پاکستان ہر سطح پر مظلوم نہتے فلسطینیوں کی آواز اٹھاتا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نے جو تعریف کی یہ تائید ہے ہمارے موقف کی، الحمدللہ. اور کل جتنی میٹنگز ہوئیں بہت بڑے خوشگوار ماحول میں، بڑا بھائی چارہ نظر آیا اس کے اندر اور ایک عزت احترام تکریم نظر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بڑا اہم دورہ تھا جس میں تمام تر معاملات پہ ڈسکشن ہوئی اور اس میں بہت زیادہ گفتگو اس بات پر بھی ہوئی کہ ہماری جو تجارتی حجم ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور $10 ارب پہ اس کو لے جانے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ جو ایک لائحہ عمل ہے اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس خطے میں امن کے حوالے سے بات ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران نے کردار ادا کیا اور محترم عباس سراغچی صاحب تشریف لائے پاکستان جب یہ پاکستان انڈیا کی سارا سٹینڈ آف چل رہا تھا اور صدر مسعود پزشکیان صاحب نے ٹیلی فون کیا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، تو بڑی قدر ہے کہ ایران نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل ایک ہم امن چاہتے ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, اور جتنی بھی بات چیت اور گفتگو ہوئی اس میں علاقائی امن کو بڑی ترجیح دی گئی, علاقائی امن کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی گئی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تعلقات میں جو ہے وہ مزید بہتری آئے گی اور آپس میں تعاون بھی بڑھے گا تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم. ہمیں جوڑا ہوا ہے مذہب نے, ہمیں جوڑا ہوا ہے کلچر نے, ہمیں جوڑا ہوا ہے ہمسائیگی نے. ہماری اتنی چیزیں مشترکہ ہیں کہ ہم بھائی ہیں آپس میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مشترکہ چیزوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے, جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایرانی گورنمنٹ کے خانہ فرہنگ بڑے عرصے سے موجود ہیں, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایک ماڈرن شیپ دے کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ ایرانی کلچر کے بارے میں سیکھ سکیں اور ہم ان کو اپنا پاکستانی کلچر کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بتا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں کولیبریشن بہت ضروری ہے. مبارکباد کہ آپ اردو میں پروگرام کرتے ہیں, پی ٹی وی پہ نشر ہوا. تو میڈیا کولیبریشن کے حوالے سے میں وزارت اطلاعات کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ, ہمیں خوشی محسوس ہوگی اور ہم خوش آمدید کہیں گے ایرانی میڈیا چینلز کو پاکستان میں کہ آپس کے اندر تعاون کو, شراکت داری کو مزید فروغ دیا. ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو یہاں بہت پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے, اور اقبال لاہوری یہاں پہ کہا جاتا ہے. دیکھیے ان کی جو ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا اور ایک دور اندیشی تھی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی بہت ساری جو شاعری ہے وہ باقاعدہ طور پہ فارسی زبان کے اندر ہے, اور اسی طرح بہت سارے فارسی شاعر ہیں جن کی اردو زبان کے اندر, تو یہ سسٹر لینگویجز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں, اور شعر و شاعری کے فروغ کے لیے, لٹریچر کے فروغ کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس میں بھرپور اپنا کردار بھی ادا کریں گے کہ ان چیزوں کو بھی آگے لے کے جایا جائے. اور ٹورزم دیکھیے, ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے زائرین کو بھی یہاں پہ بڑی عزت تکریم ملتی ہے. ہمارے زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہر سال آتے ہیں ایران, اور یہاں سے آگے بھی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اور مزید مقامات کے حوالے سے بھی, مجھے تو تہران بڑا خوبصورت شہر لگا, بڑا ڈیولپ شہر ہے, بالکل ہمارے اسلام آباد کی طرح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہاں مزید آئیں گے, اور ابھی ہمارا ایک ٹریول ویلاگر بھی آیا ہوا تھا, اس نے بھی بھرپور جو ہے وہ ایران کی ثقافت کو, ایران کی ٹورزم کو بڑا پروموٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم میں بھی مزید انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے مزید بہتری آئے گی.
ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے خیالات, جو انہوں نے اپنے دورے تہران میں ہمارے نمائندے سے گفتگو کے دوران اظہار فرمائے. جناب ناصر ترابی صاحب, اس طرح ہم شمشاد احمد خان صاحب جو پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ, ان کے بھی شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, بہت شکریہ آپ کا.